الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا حتى اذا راوا ما يوعدون فستعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے جنوں کے پاس ایک خاص اتھارٹی تھی، وہ یہ تھی کہ یہ آسمانوں تک جایا کرتے تھے، یا تو آسمانوں کے اندر تک بھی چلے جاتے تھے یا آسمانوں کی بارڈرز تک پہنچ جاتے تھے، اور وہاں سے یہ فرشتوں کی بات چیت کو، مکالمے کو سن کر کے خبریں اچک کر کے لے کے آتے تھے، اور دنیا میں انسانوں کے درمیان ان کے کچھ دوست ہوتے تھے جن کو کاہن کہا جاتا تھا، کاہنوں کے ساتھ انہوں نے دوستی بنائی ہوئی تھی۔ یہ کاہن بہت ہی برے قسم کے لوگ ہوتے تھے، جادو ٹونا، جنوں کے ساتھ تعلقات، جھوٹی جھوٹی باتیں لوگوں کو بتانا، سحر کے اثرات کرنا وغیرہ، یہ ان کا کام ہوتا تھا۔ تو ان جنوں نے کاہنوں کے ساتھ سازواز کر رکھی تھی، یہ آ کر کے وہ خبریں جو انہوں نے آسمانوں میں فرشتوں سے اچکی ہوتی تھیں ان کو آ کر کے کاہنوں کو بتاتے تھے، اور اس میں بہت سارے جھوٹ بھی ملا دیا کرتے تھے، اور کاہن پھر ان خبروں کو لوگوں کو بتاتے تھے اور اس طرح سے پوز کرتے تھے کہ جیسے ان کو غیب کا علم ہے، فیوچر کا علم ہے، اور پوشیدہ باتوں کے بارے میں ان کو معلوم ہے۔ تو لوگ ان سے بہت مروب ہو جاتے تھے اور ان کو اپنا بڑا مان کر کے رکھتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنایا، مبعوث فرمایا، بعثت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جنوں کا یہ معاملہ ختم کر دیا کہ آسمانوں میں جب جن جاتے تھے تو ان کی انٹری کو بین کر دیا گیا، ٹریول بین لگ گیا۔ تو اب جب یہ جاتے تھے تو ان کو وہاں پر جگہ جگہ چیک پوسٹ نظر آتی تھیں، اور ان چیک پوسٹوں کے اوپر فرشتے تعینات ہوتے تھے، اور فرشتوں کے پاس میزائلز ہوتے تھے، آتشی ہتھیار، جن کے ذریعے سے وہ ان جنوں کو مارا کرتے تھے۔ اگر کوئی جن ان کو دیکھنے کے باوجود کوشش کرتا تھا آسمان میں جانے کی تو ان کو یہ میزائل مارا کرتے تھے۔ تو جن پریشان کہ یہ کیا ہو گیا بھائی، ہمارا تو پورا ایک سسٹم چل رہا تھا، ہمارا تو کاروبار چل رہا تھا، اور اس طریقے سے تو ہمارا پورا کا پورا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، اب خبریں ہم کہاں سے لے کر کے آئیں گے، کیسے اپنے کاہن دوستوں کو بتائیں گے۔ تو وہ بہت پریشان ہوئے، تو ان جنوں نے پھر آپس میں ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بلائی، آل پارٹیز میٹنگ، جس میں کہ دنیا جہاں کے سارے جن شریک ہوئے، یا ان کے جو لیڈرز تھے، بڑے تھے، سردار ہی شریک ہوتے ہیں اس طرح کی کانفرنسز کے اندر۔ تو جگہ جگہ سے جنوں کے وفد آئے اور وہ اس میٹنگ کے اندر شریک ہوئے۔ اس میں انہوں نے ڈسکس کیا کہ آخر یہ کیا ہو گیا ہے، یہ دنیا کا نظام کیسے اتنا بڑا اس کے اندر تبدیلی آ گئی۔ تو اس کے جو کنکلوژن نکلی اس میٹنگ کی وہ یہ تھی کہ یقیناً کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، تو ہمیں اس کی کھوج لگانے کی ضرورت ہے۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ٹیمز بناتے ہیں جنوں کی، اور ان کو دنیا کے مختلف علاقوں میں ڈسپیچ کر دیتے ہیں، ڈیوٹیز لگا دیتے ہیں کہ آپ اس طرف چلے جائیں، آپ اس طرف چلے جائیں، یہاں بیٹھیں گے وہ تو اگر تھوڑی سی راستہ صاف کر دیں خاص طور پر یہاں بھی وہ تشریف رکھیں گے ادھر یہاں پہ آپ بیٹھیں گے تو اس کو رکھ دیجئے اس کے اوپر ہی بیٹھتے ہیں اس کے اوپر ہی بیٹھتے ہیں اس کو نیچے رکھ دیجئے جیسے رکھا ہوا تھا پہلے تو انہوں نے پھر ٹیمز بنائی اور دنیا کے مختلف علاقوں میں ان کو ڈسپیچ کیا تو مختلف ٹیمز جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ گئیں ان میں سے ایک ٹیم حجاز کے علاقے کے لیے تعینات کی گئی تھی اور یہ جو ٹیم تھی یہ ایکچولی یمن کے جنوں پر مشتمل تھی نصیبین کے علاقے کے جن تھے تو یمن چونکہ اسی علاقے میں ہے جو حجاز کے قریب عربین پینسولا کے اندر تو وہ گھوم رہے تھے کہ بھئی کیا ہوا ہے تو گھومتے گھومتے وہ ایک مقام پر پہنچے بتحا کا غالباً مقام تھا حجاز کے قریب تو وہاں پر جب یہ پہنچے تو اس وقت فجر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں نماز کی شکل میں اور ان کے سامنے ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کچھ پڑھ رہے ہیں عربی میں تو انہوں نے کان لگا کر کے اس آواز کو سننا شروع کیا کہ وہ جو صاحب سامنے کھڑے ہوئے تلاوت کر رہے تھے وہ کیا کر رہے ہیں تو جب انہوں نے اس قرآن کو سنا جو کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جماعت کی امامت فرما رہے تھے تو انہوں نے اس کو سن کر کے چند آیتیں ہی ہوں گی ایک سورت فجر کی نماز میں سورہ قاف کی تلاوت ہوا کرتی تھی اور سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت ہوا کرتی تھی کوئی بہت لمبی صورتیں نہیں ہیں ایک پیج دو پیج ڈھائی پیج وغیرہ انہوں نے ان آیات کو سن کر کے یہ بھانپ لیا یہ فیصلہ کر لیا کہ یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے پورے کائنات کے نظام کے اندر اتنی بڑی تبدیلی لائی گئی ہے اتنی بڑی تبدیلی کہ جنوں کا یہ کاروبار بند کرا دیا گیا یہ کس وجہ سے تھی ان چند آیات کو سن کر کے یہ سمجھ گئے کہ یہ ہے وہ چیز یہ ہے وہ قرآن عظیم الشان کہ جس کی بنیاد پر دنیا کا نظام تبدیل ہو جایا کرتا ہے اور جو عقل رکھنے والے ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس قرآن کے اندر کیا بات ہے کیا عظمت ہے اس قرآن کی وہ پھر قرآن کو اس طریقے سے ڈیل نہیں کرتے جس طریقے سے ہم ڈیل کیا کرتے ہیں قرآن کو تو بہرحال ان لوگوں نے پھر آپس میں بات چیت شروع کری اور ایک دوسرے سے کہا کہ ہم اب کسی کو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور ہم لوگوں نے بہت غلطیاں کری ہیں ہمارے درمیان لوگ ایسے غلط کام کیا کرتے تھے ایسے کام کیا کرتے تھے ان کی آپس میں بہت ساری کانورسیشنز ہوئیں بہت ساری باتیں ہوئیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو یکجا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سورہ جن کی شکل میں بعد میں نازل فرمایا اور اس سورہ جن کے اندر پھر اس پوری کانورسیشن کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ نقل فرمایا آدھی سورہ جن اس کانورسیشن کے اوپر بھی پر ہی مبنی ہے اس کانورسیشن میں انہوں نے ایک بات کہی آپس میں کہ وَأَنَّهُ كَانَ اینڈ دیٹ اور یہ کہ اس طریقے سے وہ ہر جملہ کہہ رہے تھے اور یہ کہ تو ایک جملہ انہوں نے یہ کہا اور یہ کہ کانا رجال من الانسی انسانوں کے درمیان بہت سے ایسے رجال ہیں ایسے مرد ہیں یعوذون برجال من الجن جو کہ جنوں کے اندر جو رجال ہوتے ہیں ان سے پناہ طلب کرتے ہیں ان سے حفاظت طلب کرتے ہیں ان سے سیفٹی طلب کرتے ہیں مدد طلب کرتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا بس اس وجہ سے یہ جو رجال من الجن ہیں جن سے کہ انسانوں کے رجال پناہ طلب کیا کرتے ہیں نا تو یہ جو جنوں کے رجال ہیں اس کی وجہ سے ان جنوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے ان جنوں کو یہ جن جو ہیں وہ سر چڑھ گئے ہیں اس بات نے ان کو سر چڑھا دیا ہے کیوں اس لیے کہ ایک تو ہوتا ہے نا اپنی ہی جنس کے لوگ آپ کو اگر بڑا سمجھیں اور آپ کی بڑی عزت کریں اور آپ کو بہت بڑا مانیں آپ سے مدد طلب کریں تو انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے جس سے مدد طلب کی جا رہی ہے کہ ہاں بھائی میں کچھ بڑی چیز ہوں میں کوئی بڑا ہوں تو انسان کا سر چڑھ جاتا ہے لیکن یہاں پر تو ان کی اپنی جنس کے لوگ ان سے حفاظت طلب نہیں کر رہے تھے بلکہ دوسری جنس جو کہ انسانوں کی جنس ہے وہ لوگ بھی ان سے حفاظت طلب کر رہے تھے. تو اس بات نے ان کو اور سر چڑھا دیا تھا. فزادوہم رہقا, ان کو مزید بڑھا دیا تھا اس سر چڑھائی کے اندر, اس تکبر کے اندر. تو جب دوسری جنس کی طرف سے اتنی اپریسیشن آتی ہے نا, تو ایک چیز پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر. عجیب بات ہے کہ اسی کانورسیشن کو نقل کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے سارا جنوں کا معاملہ نقل کر دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ جن آئے تھے, انہوں نے اتنا توجہ سے قرآن کو پڑھا اور پھر وہ ایمان لے کر کے آگئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کے اوپر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی بنا لیا, مان لیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک عجیب بات فرماتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم فرماتے ہیں, کہتے ہیں قل, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اے میرے محبوب, آپ کہہ دیجئے قل انی, بے شک میں, لا املک لکم ذرا ولا رشدا, کہ جب آپ ان کافروں سے بات چیت کریں, ان کو ایمان کی طرف بلائیں, اللہ کی طرف بلائیں, آخرت سے ڈرائیں, ان کے شرک سے روکیں, تو ساتھ ساتھ آپ ان کو یہ بھی کہہ دیں انی لا املک لکم, میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں, لا املک لکم, میرے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے, کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی ملکیت نہیں ہے, لا املک لکم ذرا تمہیں نقصان پہنچانے کی, ولا رشدا اور تمہیں کوئی اچھی چیز پہنچا دینے کی, کوئی رشد پہنچا دینے کی, کوئی بہتری پہنچا دینے کی, میرے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے, لا املک لکم ذرا ولا رشدا. اس کے بعد آپ مزید ان کو کہہ دیجئے قل انی لن یجیرنی من اللہ احد, کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کہ مجھے اللہ تعالی سے بچا سکے, جو کہ مجھے اللہ تعالی سے پروٹیکٹ کر سکے. لا لن یجیرنی من اللہ, ہرگز نہیں ہے کوئی بھی جو کہ مجھے اللہ تعالی سے بچا سکے. ولن اجد من دونہ ملتحدا, اگر میں کوئی ایسی غلط بات کروں, اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی گستاخی کروں, کوئی میں ایسا کام کروں, تو پھر میرے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی, میرے لیے کوئی ریفیوج نہیں ہوگی, میرے لیے کوئی چھپنے کا مقام نہیں ہوگا. ملتحدا لحدا یلحدو, لحد کہتے ہیں اس چھپنے کی جگہ کو جو کہ قبر کے اندر میت کے لیے بنائی جاتی ہے, لحد اس کو کہتے ہیں جس کے اندر میت کو چھپا دیا جائے. تو ملتحدا کہتے ہیں کہ کوئی چھپنے کی جگہ, کوئی بھاگنے کی جگہ, کوئی غائب ہو جانے کی جگہ. میں کسی سے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکوں گا, میں اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکوں گا اگر میں نے کوئی غلط بات کری, کوئی غلط کام کر دیا. ولن اجد من دونہ ملتحدا, اللہ تعالیٰ سے مجھے کوئی نہیں بچا سکے گا اور مجھے کوئی نہیں چھپا سکے گا, کہیں جا کر کے میں نہیں چھپ سکوں گا. الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ, اور مجھے یہاں پہ کس کام کے لیے بھیجا گیا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رسالہ میرے پاس دیا گیا ہے, جو میسج مجھے دیا گیا ہے وہ پہنچانا, یہ ہے میرا کام. تم لوگوں کا نقصان کرنا یہ میرا کام نہیں ہے, تم لوگوں کو فائدہ پہنچانا یہ میرا کام نہیں ہے, بلکہ الٹا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا, کوئی مجھے نہیں بچا سکتا اللہ تعالیٰ سے, میرا تو یہ کام ہے. بلاغا من اللہ ورسالاتہ, لیکن اس کے بعد کیا, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, لیکن جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کری, کیا کہہ رہے ہیں, جس نے میری نافرمانی کری, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا, جس نے میری نافرمانی کری نا, اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے. میں کر کچھ نہیں سکتا, کرنا جو کچھ ہے اللہ رب العزت کی ذات نے ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا چیز ایسوسیٹ کر کے رکھی ہوئی ہے وہ میں تمہیں بتلا دیتا ہوں. لیٹ می جسٹ لے آؤٹ دا فیکٹس ان فرنٹ آف یو, لے ڈاؤن دا فیکٹس ان فرنٹ آف یو,
कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना तो बचोगे नहीं, फिर उसके बाद तुम भी कहीं नहीं भाग सकोगे, तुम्हारा भी कुछ नहीं बनने वाला है उसके बाद, तुम हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम की आग के अंदर डाल दिए जाओगे। तो इसके अंदर क्या हो रहा है इन आयात के अंदर, ला अम्लिकु लकुम दर्रा वलन युजीरनी मिनल्लाहि अहद वलन अजद मिन दूनिहि मुल्तहदा। क्या हो रहा है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतना बड़ा मुकाम दिया जा रहा था कि सिर्फ आपकी जिंस के लोगों में आपको रसूल बना के नहीं भेजा गया, सिर्फ आपकी जिंस लोगों में आपको मानना और आपकी मानना कामयाबी की शर्त करार नहीं दिया गया, बल्कि जो दूसरी जिंस मौजूद है ज़वल उकूल की, और इसके अलावा और कोई जिंस मौजूद नहीं है ज़वल उकूल की, जो दूसरी जिंस मौजूद है जिनको हमने अकल दी है, चॉइस दी है, वो जिन्नों की जिंस है, उनके लिए भी आपकी अतात, आप पर ईमान लाना ये लाजमी शर्त करार दिया जा रहा है कि उनको अगर निजात चाहिए तो आपको माने बगैर वो निजात नहीं पा सकते। लेकिन साथ साथ ये भी याद रखिए कि आप बहरहाल हमारे नबी ही हैं, हमारे रसूल हैं, अपनी नफी करना मत भूलिएगा, अपनी नफी करना मत भूलिएगा। तो ये जो आयात हैं, इन आयात में अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम से क्या करवा रहे हैं, इतनी बड़ी शान देने के बाद, इतना बड़ा मुकाम देने के बाद, अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलाम से अपनी नफी करवा रहे हैं, उनकी नफी करवा रहे हैं कि अपनी हकीकत को भी इनके सामने बयान कर दें, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, जो कुछ है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, सब कुछ अल्लाह ताला का है, मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे जो अल्लाह ताला ने दिया है ना वो भी अल्लाह ही की चॉइस है, वो भी मेरी अपनी चॉइस नहीं है, मुझे जो ये मुकाम दिया है कि मेरी मानोगे तो कामयाब होगे, नहीं मानोगे तो कामयाब नहीं होगे, ये भी अल्लाह ताला का फैसला है, इसमें भी मेरा अमल दखल कोई नहीं है। अपनी कामिल नफी फरमा रहे हैं, अपनी कामिल नफी फरमा रहे हैं। तो ये जो नफी होती है ना, असल में अल्लाह ताला बंदे से ये चाहते हैं, अपनी नफी करना। जब बंदा अपनी नफी करता है ना, अपने आप को मिटा देता है, हलाक कर देता है अपने आप को, एनाइहिलेट कर देता है अपने आप को, उसके बाद उस बंदे के अंदर ताकत आती है। और कहां से आती है, अल्लाह ताला फिर डालते हैं उसके अंदर ताकत, खुद से नहीं आ जाती, कोई ये एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि तुम अपने आप को मिटाओ, अपने आप को गिराओ, अपने आप को झुकाओ, उसके बाद फिर मैं तुम्हें वो दूंगा कि जिसका तुम खुद तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। तुम कितनी ही मेहनत कर लेते, तुम कितनी ही कोशिश कर लेते, तुम कितनी ही प्लानिंग कर लेते, तुम कितनी ही स्ट्रैटेजीज बना लेते, तुम कितने ही मंसूबे बना लेते, विजन्स बना लेते, ख्वाब देख लेते, तुम्हें कुछ हाथ नहीं आने वाला था, कुछ तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला था। तो बजाय इसके कि इस लाइन के ऊपर इतनी मेहनत करो, इतनी एफर्ट करो, इतनी विजन्स बनाओ, इतने ख्वाब देखो, इतनी प्लानिंग करो, इतने एक्शंस करो, आसान काम क्यों नहीं कर लेते, सादा काम क्यों नहीं कर लेते, अपने हाथों को उठा लो, अपने आप को मेरे सुपुर्द कर दो, मेरे सुपुर्द कर दो, अपनी नफी कर लो, मेरा इस बात कर दो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेटवर्किंग का जमाना है, जब हम कंप्यूटर साइंस में नए नए आए थे तो उस जमाने में जो एक एक्सटी कंप्यूटर होता था, उस एक्सटी कंप्यूटर की छोटी सी मेमोरी होती थी, रैम, और उसके अंदर थोड़ा सा जो है वो हार्ड ड्राइव होती थी। तो हम लोग जो है ना हर वक्त इस चक्कर में रहते थे कि किसी तरीके से इसकी रैम बढ़ा दें। वो एक्सटी के बाद 286 कंप्यूटर आ गया था, 286 की रैम इतनी अच्छा इतनी खरीद करके डाल दी इसके अंदर, उसके अंदर फिर इतनी जो है वो और स्टोरेज आ गई, फिर उसके बाद वो 386 बन गया, उसमें और स्टोरेज आ गई, और रैम आ गई, और प्रोसेसिंग पावर आ गई, फिर वो 486 बन गया, फिर 586 बन गया, और उसके बाद फिर 86 वाला सिलसिला ही खत्म हो गया, पता नहीं उसके बाद क्या क्या हो गया।
پھر وہ وی اسٹاپ کیپنگ ٹریک. اتنا اس کے بعد پھر اس کے اندر ریولیوشن آئی. تو یہ سب کچھ کیا تھا کہ وہ جو ایک باکس ہوتا تھا نا ڈبا, اس ڈبے کے اندر آپ یہ ساری چیزیں ایڈ کر رہے ہوتے تھے, ایڈ کر رہے ہوتے تھے, ایڈ کر رہے ہوتے تھے, اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہر وقت آپ ایڈ کرتے چلے جائیں, ایڈ کرتے چلے جائیں, ایڈ کرتے چلے جائیں, کوئی انتہا نہیں ہوتی تھی اس کی. ہر تھوڑے دن کے بعد ایک نیا اپ گریڈ, ہر تھوڑے. آج کل فونس کے ساتھ تقریباً یہی معاملہ چل رہا ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد ایک کانسیپٹ آیا دنیا کے اندر جس کو انہوں نے کہا کہ یہ ہوتی ہے نیٹورک کمپیوٹنگ. اب جو ہے نا آپ کو اپنے باکس کے اندر یہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے اس ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کمپیوٹر کے اندر ہر وقت آپ اس فکر میں رہیں کہ جی کتنی ریم, کتنی اسٹوریج, کتنی اس کے اندر پروسیسنگ پاور ایڈ کر رہے ہیں. آل یو نیڈ ٹو ڈو از ہک اپ یور کمپیوٹر ٹو دا نیٹورک. آپ نیٹورک کے ساتھ ہک اپ کریں, آپ کا جو وہ ٹرمینل ہوگا وہ ہوگا ڈمب ٹرمینل, اس کو کہتے ہیں ڈمب ٹرمینل. اس کی اپنی کچھ بھی چیز نہیں ہوگی, لیکن ونس اٹ گیٹس ہکڈ اپ ٹو دا نیٹورک, اب دنیا جہاں کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ سارا کا سارا اس کے فنگر ٹپس کے اوپر آ جائے گا, اس کو اویلیبل ہو جائے گا. خالی اسٹوریج نہیں, یہ نہیں کہ جی انٹرنیٹ کے اوپر بہت ساری جو ہے وہ نالج پڑی ہوئی ہے, نالج بیس اور انفارمیشن پڑی ہوئی ہے, تو ساری کی ساری انفارمیشن وہ ایکسس کر سکے گا. بلکہ اس نیٹورک کمپیوٹنگ کے اندر ایک یہ بھی چیز تھی کہ وہ دوسرے کمپیوٹرز کے ساتھ پروسیسنگ پاور کو بھی شیئر کر سکے گا, وہ میموری کو بھی شیئر کر سکے گا, انٹیلیجنس کو بھی شیئر کر سکے گا. اور جو انٹرنیٹ کا کانسیپٹ ہے یہ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے اسٹارٹ یہاں سے کیا تھا کہ ایک ڈبے کی بجائے بہت سارے ڈبوں کو آپس میں جوڑ دو, وہ سب مل کر کے ان چیزوں کو کیا کریں گے, اور اس کی وجہ سے ایکسپونینشیل گروتھ ہوگی اس کی پاور کے اندر, اس کی ابلٹی کے اندر. تو اللہ رب العزت نا دراصل حقیقت یہ ہے کہ اپنے بندے سے جو بندگی چاہتے ہیں نا, اس بندگی کا مطلب یہی ہے. بندگی کا نام ہم نے بہت دفعہ سنا ہوگا نا, بندگی, بندے کو بندگی سچتی ہے. بندگی کا کیا مطلب ہے؟ بندہ بن کر کے رہو, تم خدا بننے کی کوشش نہ کرو, تم میرا کام کرنے کی کوشش نہ کرو. آئی نو واٹ ٹو ڈو اینڈ آئی نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ اینڈ آئی نو کس سے مجھے وہ کام کروانا ہے, کب مجھے وہ کام کروانا ہے, کیسے مجھے وہ کام کروانا ہے. اللہ تعالی متکبر ہے, متکبر, تکبر والے, شان والے. اللہ تعالی کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کوئی ہم میں سے جو ہے نا وہ تکبر کرنے کی کوشش کرے. الکبر ردائی, یہ تکبر, یہ کبر, یہ میری چادر ہے, مجھ سے چھیننے کی کوشش نہ کرنا اس چادر کو. اپنے تمہاری حقیقت کیا ہے, حیثیت کیا ہے تمہاری, کہ تم جو ہے وہ کچھ اپنے ہاتھ میں لے کر کے کام کرنے کی کوشش کرو, نہیں کر سکتے. کرنا تو تمہاری دور کی بات, تمہیں جہنم میں ڈالوں گا, ہمیشہ ہمیشہ کو تمہیں عذاب دوں گا اگر تمہاری زبان سے کوئی ایسا کلمہ بھی نکل گیا نا, چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں, کوئی کلیم والا کلمہ, کوئی ایسی بات کہ جو کہ مجھے سجتی تھی اور اس کو تم نے اپنے سے منسوب کر لیا, چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں, میں تمہاری پھر تربیت کر کے چھوڑوں گا, اگرچہ کہ تم میرے محبوبوں میں سے کیوں نہ ہو, میرے محبوب بندوں میں سے کیوں نہ ہو, پھر بھی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. پچھلے دنوں سورہ صاد کی تفسیر چل رہی ہے کلاس کے اندر, تو اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک قصہ ہے کہ داؤد علیہ السلام اپنے حجرے کے اندر رات کے وقت تاریکی میں عبادت کر رہے تھے, وہ ان کا خاص وقت ہے عبادت کا. تو بادشاہ بھی تھے, اللہ کے نبی بھی تھے وقت کے, تو گھر کے باہر پہرے دار ہوتے تھے جو کہ کسی کو اس ٹائم پر جو کہ خاص ان کی عبادت کا وقت تھا اندر نہیں آنے دیتے تھے. تو ایک دم سے کیا ہوا کہ عبادت میں مشغول ہیں, دو آدمی دیوار پھاند کر کے اندر تشریف لے آئے. اب یہ حیران پریشان, یہ کیا ہو گیا بھائی, ایک دم سے دیوار پھاند کر کے رات کے اس آور کے اندر یہ دو لوگ کہاں سے آ گئے؟ تھوڑا سا خوف ہوا, تبھی خوف جس کو کہتے ہیں. تو ان لوگوں نے کہا, دونوں نے, ایک نے کہا کہ ہم گھبرائیں نہیں, ہم یہاں پر ایک مسئلہ لے کر کے ہیں آپ کے پاس اور اس کا فیصلہ کروانا ہے. مسئلہ کیا تھا بھائی؟ یہ مسئلہ تھا
کہ ایک نے کہا کہ بھائی میرا جو یہ بھائی ہے نا دینی بھائی اس کے پاس 99 دمیاں ہیں. کیا ہیں؟ 99 دمیاں, دمبا کی مؤنث, اور میرے پاس ہے ایک دمبی. تو یہ جو بھائی ہے نا میرا, یہ میرے اوپر پریشر ڈال رہا ہے, دباؤ ڈال رہا ہے کہ میں اپنی بھی دمبی اس کو دے دوں تاکہ اس کے پاس ہو جائیں 100 دمبیاں. ہیں جی, اس کے پاس ہو جائیں 100 دمبیاں. تو کیا یہ ٹھیک کر رہا ہے؟ آپ سے ہم فیصلہ کروانے کے لیے آئے ہیں, اور دیکھیں ٹھیک ٹھیک فیصلہ کیجئے گا, غلط بات نہیں کیجئے گا, انصاف والی بات کیجئے گا. وقت کے نبی کو اور بادشاہ کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ٹھیک بات کرنا, الٹی سیدھی بات نہیں کرنا, انصاف کرنا. یہ مقدمہ لے کر کے آئے ہیں بھائی, دمبیوں کا مقدمہ. ایک دمبی لینے کے لیے وہ میرے اوپر پیسہ ڈال رہا ہے. تو داؤد علیہ السلام نے پہلے تو بات کری کہ ہاں بھائی جو سچویشن میں وہ تھے اس سچویشن کے مطابق کہ نہیں کرنا چاہیے اس طریقے سے, یہ غلط کر رہا ہے. اور اکثر جو لوگ اس طرح کے مشترکہ معاملات میں ہوتے ہیں تو پھر ان سے اس طرح کا ظلم ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد وہ دونوں تو وہاں سے رفو چکر ہو گئے, غائب ہو گئے. بلکہ کچھ حضرات نے لکھا ہے کہ وہ دونوں مسکرائے, ایک دوسرے کو دیکھا اور اوپر آسمان کی طرف چلے گئے. داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کچھ اور چکر تھا, یہ رات کے اس تاریک پہر کے اندر میرے پاس دمبیوں کا فیصلہ کروانے کے لیے نہیں آئے تھے, دمبی لینے کے لیے یا اپنی ایک دمبی بچانے کے لیے نہیں آئے تھے, بلکہ یہ میرے رب کی طرف سے مجھے ایک پیغام تھا. اس کے اوپر داؤد علیہ السلام نے استغفار کیا اور اسی وقت سجدے میں گر گئے. اور یہ آیت جو ہے وہ سجدے والی آیت ہے, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب اس کو پڑھا تو سمجھ گئے کہ اس کے اندر کتنی گہری بات تھی, فوراً سجدے کے اندر گر گئے. اللہ ہمارے مشائخ کو جزائے خیر دے, انہوں نے اس کے بہت سارے پھر باتیں کریں کہ آخر ایسے کیوں ہوا, آخر ایسے کیوں ہوا. تو اس میں سے ایک حل جو ہے نا کہ بھئی یہ ایکچولی ہوا کیا تھا, کیوں اس قسم کا معاملہ پیش آیا داؤد علیہ السلام کو, اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ داؤد علیہ السلام نے اپنے گھرانے کے اندر یہ سلسلہ بنایا ہوا تھا کہ ہر وقت دن کے 24 گھنٹوں میں ہر وقت ان کے گھرانے کا کوئی نہ کوئی فرد جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا. ہر وقت انہوں نے کمپلیٹ کمپریہنسو کوریج رکھی ہوئی تھی اپنے گھرانے میں. کبھی بیوی کر رہی ہے, کبھی کوئی دوسری بیوی کر رہی ہے, بہت ساری ماشاءاللہ بیویاں بھی تھیں ان کے پاس. اس زمانے میں تو 4 بیویوں کا نہیں تھا معاملہ, بہت ساری بیویاں بھی تھیں, اولادیں بھی نہ جانے کتنی ہوں گی, اور بھی لوگ ہوں گے. تو ہر ایک کے ذمہ لگایا ہوتا, اس وقت تم کرو گے, اس وقت تم کرو گے, اس وقت تم کرو گے, جب یہ ختم کرے گا تو اگلا بندہ شروع کرے, وہ ختم کرے گا تو اگلا بندہ شروع کرے گا. ٹوٹل کوریج, 24 گھنٹے کور. تو ایک دن نا ان کی زبان سے یہ کلمہ نکل گیا کہ اے اللہ, داؤد کے گھر کے اندر کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرتا کہ جس کے اندر کے تیرا شکر ادا نہیں کیا جاتا. یہ انہوں نے جملہ کہہ دیا. تو جب انہوں نے یہ جملہ کہا نا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ان کو کہ اے میرے بندے, یہ جو تم شکر کر رہے ہو نا, یہ کوئی تمہاری بڑائی نہیں ہے, یہ میری دی ہوئی توفیق ہے جس کی وجہ سے تم شکر کر رہے ہو, اس کو اپنی طرف منسوب نہ کرو. اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا, کیونکہ اب جو داؤد علیہ السلام کا ٹائم تھا شکر کرنے کا, عبادت کرنے کا, اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ دو بندے بھیجے یا فرشتے بھیجے جنہوں نے ان کو ایسا گھمایا کہ وہ عبادت گئی سائیڈ میں, شکر گیا سائیڈ میں, اور لگ گئے ان کے مسئلے کے سلجھانے کے اندر. اور وہ ان کے بس میں نہیں تھا کہ کسی طریقے سے ان لوگوں کو روکتے یا منع کر دیتے, ان کا منصب تھا, فیصلہ تو انہوں نے کرنا تھا, لیکن عبادت تو رہ گئی نا, کلیم جو ہے وہ نلیفائی ہو گیا, آپ نہیں کر سکتے. یہ میں آپ کو موقع دے رہا ہوں کہ آپ میرا شکر کرتے ہیں, میں نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی ہے, میں نے آپ کے گھرانے کے لوگوں کو یہ توفیق دی ہے کہ وہ آپ کی بات مانتے ہیں, اور بات مان کر کے وہ میری عبادت کرتے ہیں, میرا شکر ادا کرتے ہیں. آپ اس کو اپنی طرف منسوب نہ کریں, آپ میری طرف ہی منسوب کر کے رکھیں. یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا تکبر, یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین بندوں میں سے تھے. ان کے ساتھ جب ایسا معاملہ ہوا ہے نا تو ہم اور آپ کس کھیت کی گاجر موری ہیں, کیا حیثیت ہے ہماری, ہم کسی چیز کو اپنی طرف منسوب نہیں کر سکتے. لیکن ہم سے سب سے بڑی غلطی اس دنیا کے اندر یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی انانیت کو مٹانے کے لیے تیار نہیں ہوتے, ہم اپنی نفی کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتے. اپنی نفی جب تک نہیں کریں گے نا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں مل سکتی، اللہ تعالیٰ کا ساتھ نہیں مل سکتا، اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت نہیں مل سکتی جب تک اس نفس کے شیر کو نہیں لگام دیں گے، اس کو نہیں مٹائیں گے، اس کو نہیں ختم کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع سے رکھا ہوا ہے اپنے سب سے مقرب ترین بندوں کے لیے، جو کہ انبیاء علیہ السلام ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان کو اپنی نفی کرنے کا حکم دیا ہوا تھا تمام انبیاء کرام کو، جیسے داؤد علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سورہ جن کی آیات آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تو تمہارے جیسا بندہ ہوں، میرے پاس کوئی ملکیت نہیں ہے، میرے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے بس، اور اگر میں نے بھی کوئی غلطی کری نا تو مجھے بھی کوئی نہیں بچا سکے گا اللہ تعالیٰ سے۔ اسی طریقے سے جو اگلے درجے کے بندے تھے، نبیوں کے بعد جو اگلا درجہ آتا ہے وہ نبیوں کے صحابہ کا درجہ ہوتا ہے، صحابہ کو اپنی نفی نبی کے سامنے کرنی ہوتی ہے، نبی کی بات کے سامنے، نبی کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا ہوتا ہے، اور جو صحابہ کرام تھے انہوں نے ایسے ہی کیا، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے آپ کو کامل مٹا لیا، بالکل اپنی نفی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ اہمیت دیتے تھے، اتنا زیادہ اہمیت دیتے تھے کہ تاریخ رقم ہو گئی، اس ادب کی تاریخ رقم ہو گئی، صحابہ کا ادب۔ جب مجلس میں بیٹھتے تھے تو کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آنکھیں اٹھا کر کے بھی دیکھ سکے، جب اس طرح کی کوئی مجلس ہوتی تھی، ذکر والی مجلس۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اتنا اونچا مقام تھا کہ ان کی یہ ہمت بن پڑتی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھتے تھے، باقی لوگ تو دیکھتے ہی نہیں تھے، اور ایسے بیٹھتے تھے مجلس کے اندر کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی سٹیچوز ہیں، کوئی بت بیٹھے ہوئے ہیں، پرندے آئیں اور ان کو سٹیچو سمجھ کر کے ان کے کندھوں کے اوپر بیٹھ جائیں، اور وہ لوگ ہلتے بھی نہیں تھے، اتنا زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امپورٹنس دیا کرتے تھے۔ اور صرف یہ نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی موجودگی کے اندر، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو کتنی زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، ایک غزوے کے بعد، ایک جنگ کے بعد، جو مال غنیمت سے وظیفے مقرر ہوئے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا وظیفہ کم مقرر کیا اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ زیادہ مقرر کیا، تو وہ آ گئے کہ بھائی آپ تو خلیفہ ہیں اور میرے پاس علم و فضل بھی جو ہے وہ زیادہ ہے، لوگ مجھ سے علم بھی حاصل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے سنت کا علم دیا، تو آپ نے میرا وظیفہ کم مقرر کیا اور اسامہ کا وظیفہ زیادہ مقرر کیا۔ اب اس کا مطلب لازمی یہ نہیں ہے کہ کوئی اعتراض کر رہے تھے، کوئی ان کو تکلیف تھی اس بات کے اوپر، لیکن چونکہ صحابہ علم کے حریص بھی تو ہوتے تھے نا، وہ جاننا چاہتے تھے کہ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ راشد نے اگر کوئی ایسا کام کیا ہے جو کہ بظاہر سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، تو میں ان سے پوچھوں کہ آپ کی یہ کرنے کی وجہ کیا تھی، حکمت کیا تھی، تاکہ میرے علم میں اضافہ ہوگا اور تاکہ میں اس علم کو امت تک پہنچا سکوں، تو یہ بھی ایک کوز ہو سکتی ہے ان کے اس بات کو کرنے کی۔ بہرحال انہوں نے جب یہ سوال کیا تو ان کے والد محترم نے جواب دیا کہ بیٹا، اسامہ کا باپ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے رہے ہیں اور گھر کے فرد کی طرح سے انہوں نے زندگی گزاری ہے، تو فرمایا کہ اسامہ کا باپ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے باپ سے زیادہ عزیز تھا اور اسامہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے زیادہ عزیز تھا، اس وجہ سے میں نے ان کا وظیفہ زیادہ مقرر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں، وقت کافی گزر چکا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند کا اتنا زیادہ خیال، اس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو فنا کر دینا، اپنے آپ کو مٹا دینا کسی کے سامنے۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو خشکی اور تری کا مالک بنا دیا تھا، جہاں جاتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابیاں ان کے قدم چومتی تھیں، ان کے سامنے لوگ ٹھہر نہیں پاتے تھے، انسان تو انسان، جانور جنگل کے، وہ نہیں ٹھہر پاتے تھے ان کے سامنے، جنگلوں میں جاتے تھے، اعلان کر دیتے تھے کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم آئے ہیں، اس جنگل کے اندر ہم نے پڑاؤ ڈالنا ہے، تمام جنگل کو تم لوگ خالی کر دو۔ لوگوں نے دیکھا کہ شیر بھی نکل رہا ہے، ہاتھی بھی نکل رہا ہے، کیڑے مکوڑے بھی نکل رہے ہیں، پوری جگہ صاف کر دی گئی تاکہ صحابہ کرام یہاں پہ اطمینان کے ساتھ آرام کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام تسخیر جو عطا فرمایا تھا نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی راتوں کو تہجد قضا نہیں ہوتی تھی ان کی، اور جو ہے وہ ہر وقت جو ہے حج کرتے رہتے ہوں گے، ہر وقت جو ہے وہ عمرے کرتے رہتے ہوں گے، ہر وقت نمازیں پڑھتے رہتے ہوں گے، ہر وقت صدقہ خیرات کرتے رہتے ہوں گے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام تسخیر عطا فرما دیا۔ نہیں، بالکل ایسا نہیں تھا، ان سے زیادہ عبادات تو ان کے بعد میں آنے والے لوگ کیا کرتے تھے، وہ نہیں کیا کرتے تھے اتنی زیادہ عبادات۔ ان کے مقام تقصیر ملنے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسخر کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ڈال دیا تھا، یہ تھا ان کے مقام تسخیر کا راز۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان کو اٹھایا تھا، یہ ہے حقیقت ازواج کی، اور اسی طریقے سے امت کے اندر ہمیشہ یہ سلسلہ آگے چلتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا یہ نظام اس دنیا کے اندر ہمیشہ بنا کر کے رکھا ہوا ہے، ہمیشہ رہتا ہے یہ نظام کبھی ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ بندوں کا اللہ تعالیٰ سے واصل ہونے کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ سے واصل ہونے کا راستہ اللہ تعالیٰ کبھی بند نہیں کرتے ہیں، تو واصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کے سامنے اپنے آپ کو مٹانا۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے نومینیٹ کر دیا ہے نا، مقام دے دیا ہے، اتھارٹی دے دی ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو مٹاؤ گے، اللہ تعالیٰ سے واصل ہو جاؤ گے، یہی تمہارے نفس کا تزکیہ کہلاتا ہے، یہی تمہارے نفس کی اصلاح کہلاتا ہے۔ جب تک یہ نہیں کرو گے نہیں مل سکتی تمہیں، یہ دوسرے راستوں سے نہیں مل سکتی، دوسرے راستوں سے یہ چیز ہرگز 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 نہیں مل سکتی۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے ڈمپ، جو ہمارا ان ریالٹی تو ہمارا ڈمپ سٹیشن ہی ہے نا، ہم کتنے عقل مند بن جائیں گے، کتنے عالم بن جائیں گے، کتنے فاضل بن جائیں گے، کتنے عمل کرنے والے بن جائیں گے، کتنے بڑے عابد بن جائیں گے، رہیں گے بالآخر وہی ڈمپ ٹرمینل کے ڈمپ ٹرمینل، ہم اس سے آگے کچھ نہیں بن سکتے۔ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے جو اپنے اوپر ریم ایڈ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اوپر سٹوریج ایڈ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اوپر سی پی یو پاور ایڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو ہے نا وہ ہم اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنی فنا کے اوپر محنت نہیں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مٹانے کے اوپر محنت نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اوپر ایکچولی پائل اپ ہو رہی ہیں، بوجھ کے طور پر پائل اپ ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر بوجھ بن رہی ہیں، اور اس بوجھ کا الٹا ہمیں حساب دینا پڑے گا، یہ ہمارے گلے پڑ جائے گا، یہ سارا کا سارا مصیبت بن جائے گی ہمارے لیے ساری کی ساری چیزیں۔ تو دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ماننے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو جھکانے کی ضرورت ہے، اور اپنی مرضی سے جھکانا نہیں ہوتا کہ کسی کی خدمت کرنی شروع کر دی اپنی مرضی سے، یہ مرضی نہیں چلتی اپنی۔ تو ہماری زندگیوں کے اندر بہت ساری جو مصیبتیں ہیں نا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ساری مصیبتیں، بہت ساری نہیں، ساری مصیبتیں، سٹارٹنگ فرام گھر کے جھگڑے، میاں بیوی کے درمیان ہر وقت جھگڑے، ہر وقت جھگڑے، یہ بھی تہجد گزار وہ بھی تہجد گزار، یہ بھی عالم وہ بھی عالمہ، یہ بھی جو ہے وہ شیخ سے سو کالڈ بیت میں، اور وہ بھی شیخ سے سو کالڈ بیت میں اصلاحی تعلق میں، اور وہ بھی سو کال جو ہے وہ تبلیغ جماعت میں وقت گزارنے والے، اور یہ بھی سو کال تبلیغ جماعت کی تعلیم میں شامل ہونے والی، اور یہ بھی وہ کرنے والے، اور یہ بھی وہ کرنے والے، سب کچھ کرنے والے، بہت کچھ، لیکن مسئلے حل ہی نہیں ہوتے کبھی۔ وہ ادھر سے گیو اپ کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ ادھر سے گیو اپ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو حقیقت کیا ہوتی ہے؟ یہ ہماری اپنی انانیتیں ہوتی ہیں جو کہ رکاوٹ بن جاتی ہیں میچ کرنے کے لیے نا، مل جل کے رہنے کے لیے، پیار و محبت سے رہنے کے لیے، اطمینان کی زندگی گزارنے کے لیے نا گیو اپ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو۔ اگر گیو اپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا نا کوئی، تو وہ اگلے بندے کے ساتھ نہیں چل سکتا، وہ کسی کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ किसी एक के साथ भी नहीं चल सकता, हकीकत यही है, किसी एक के साथ भी नहीं चल सकता। इसी वजह से अल्लाह ताला ने यह निजाम बनाया है, किसी को किसी के ऊपर मुसल्लत करते हैं, चाहे वो वर्ड अच्छा लगे या ना लगे, मुसल्लत करते हैं। बीवियों के ऊपर किसको मुसल्लत करते हैं? शौहरों को मुसल्लत करते हैं। अल्लाह ताला का निजाम है कि भाई तुमने जिंदगी गुजारनी है, निकाह करना पड़ेगा, किसी को अपना शौहर बनाना पड़ेगा। खातून साहिबा, अब आप जो है वो शेख के सामने जाकर के अपने आप को क्या फिना करेंगी? क्योंकि शेख के सामने जो शेख बैत होते हैं, शेख तरीका जिनको कहते हैं, जिनके सामने जाकर के आपने अपने आप को मिटाना होता है, तो औरत तो नहीं जा सकती इस तरीके से ज्यादा क्या होगा, हफ्ते में एक बार नबी अलैहिस्सलाम एक दिन टाइम दिया करते थे औरतों को, और सहाबा के साथ तकरीबन 24 घंटा, रोजाना का मामला। तो औरतों को तो इस तरीके से वक्त नहीं मिलता ना। आजकल जो है चलो व्हाट्सएप की वजह से जरा ज्यादा वक्त मिल जाता है, उससे ज्यादा तो नहीं मिल सकता। अगर आप शरीयत की पाबंदियों को मलूज खाते रखेंगे, उससे ज्यादा औरतों को टाइम नहीं मिल सकता। तो औरत को कैसे ये फिना नसीब होगी, औरत को कैसे अल्लाह ताला का वसन नसीब होगा? औरत के ऊपर अल्लाह ताला ने शौहर को डाल दिया, इसके सामने अपने आप को फिना करोगी तो तुम्हें मेरा वसन मिलेगा, मेरी मोहब्बत मिलेगी, मेरी उल्फत मिलेगी, तब तुम उससे कनेक्ट हो सकोगे। और शौहर जो है वो फारिग, शौहर को किसी के सामने फिना करने की जरूरत नहीं है, उसको तो वैसे ही ग्रेवी में मिल जाएगा। बीवी फिना कर रही है तो बीवी की फिनाइयत की वजह से शौहर साहब को भी ग्रेवी में मान होता ना, ग्रेवी है, पैसे जब नहीं दे रहा होता ना एक्स्ट्रा खाने के, तो कहते भाई ग्रेवी में सालन दे दो, फ्री में सालन दे दो। उसी तरीके से अल्लाह का वसल जो है वो फ्री में मिल जाएगा हजरात को। अब बीवी को तो मेरे सामने फिना होना जरूरी है, क्योंकि बीवी उसके बगैर अल्लाह का वसल पा ही नहीं सकती। तो हजरात किसके सामने फिर अपने आप को फिना करेंगे भाई? फरिश्तों के सामने करेंगे, जिन्नों के सामने करेंगे, या रौज़े रसूल पे जाके करेंगे? कहां करेंगे जाकर के फिना? अगर कोई ऐसा शख्स ही नहीं है आपकी जिंदगी में कि जिसके सामने आपका इरादा हो, कम से कम जुबान से ही कुछ कह दिया हो कि हां जी मैं आपकी इस मान करके चलूंगा, तो फिर आप किधर से फिना होंगे? कहां से ये जगह? शैतान से फिर हिफाजत कैसे मिलेगी? अगर फिना नहीं है, शैतान से हिफाजत नहीं हो सकती। शैतान से कोई गारंटी नहीं है हिफाजत की, किसी किस्म की नहीं। कोई आमाल कोई हैसियत नहीं रखते। शैतान एक लम्हे में एक चाल चल करके ऐसी चाल चलता है, और इसकी चालें इतनी कामयाब हैं, वक्त पूरा हो चुका है लेकिन ये बात बस करके ही उठेंगे इंशाल्लाह। ऐसी चाल चली हुई है शैतान की हमारे ऊपर। पिछले दोनों क्लास हो रही थी, एग्जैक्ट मुझे मौजूद उस वह में नहीं है, लेकिन बात यही थी कि यानी मैंने एक सवाल किया कि भाई क्या वजह है कि इंसान के आमाल जो है वो उनकी कोई गारंटी नहीं है। एग्जैक्ट बात है याद नहीं आ रही, तो मकसद यही था कि भाई शैतान किसी भी वक्त आकर के ना वो इंसान के आमाल को खत्म करवा सकता है, और कोई भी चाल चल के खत्म करवा सकता है, जिस तरह के बहुत सारे वाकयात मौजूद हैं। आप यकीन करें, क्लास के अंदर सवाल किया कि एक्चुअल कॉज क्या है इस खतरे का, इस खौफ की एक्चुअल वजह क्या है? बहुत देर तक लोग जवाब देते रहे, ये वजह है, वो वजह है, हर एक ने अपनी तरफ से बड़ी बड़ी बातें करी। एक शख्स के जुबान के ऊपर भी या उनके फिंगर टिप्स के ऊपर, क्योंकि चैट के लिख करके जवाब देना होता है, एक शख्स की फिंगर टिप्स के ऊपर भी शैतान का लफ्ज नहीं आया। किसी एक का भी जवाब शैतान नहीं था। फिर उनको बात दोबारा समझाई, क्योंकि कई दफा ये बात समझा चुके हैं कि ये कैसे हम शैतान को कैसे भूल करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, कि हर तरफ हमारी नजरें जा रही हैं, हमारी फिक्रें जा रही हैं, हमारी सोचें जा रही हैं, लेकिन शैतान बिल्कुल गायब है हमारी सोचों से। ये किस किस्म के मोमिन है भाई? ये किस किस्म के अल्लाह ताला के लश्कर हैं, जुंद हैं अल्लाह ताला के? किस किस्म के अल्लाह ताला के सिपाही हैं कि जिनको के दुश्मन का पता ही नहीं होता, दुश्मन की फिक्र ही नहीं होती, दुश्मन की तरफ ध्यान ही नहीं जाता? ये कौन सी मिलिट्री फोर्स है, ये कौन सी एयर फोर्स है, ये कौन सी नेवी है कि जिसके पास दुश्मन का कोई तसव्वुर ही नहीं है? ये कैसे बचाएगी अपने आप को दुश्मन से, अपने मुल्क को दुश्मन से कैसे बचाएगी? ये नहीं बचा सकती। तो फिना के बगैर ना शैतान से हिफाजत नहीं मिलती है। अगर शैतान से हिफाजत में आना है, अपने आप को हलाक करना होगा, और जब बंदा अपने आप को हलाक कर लेता है, अल्लाह ताला उसको शैतान से हिफाजत अता فرما دیتے ہیں، یہی وہ بندے ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، تمہارا بس نہیں چلے گا میرے ان بندوں کے اوپر. لیکن یہ جو بندے ہوتے ہیں نا، یہ تسبیحات پڑھ پڑھ کر کے نہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے، یہ اپنے آپ کو مٹا کر کے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کم از کم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فنا کی بات کی سمجھ نصیب فرما دے، اس کی اہمیت کا احساس نصیب فرما دے، اور اس کے لیے کم از کم پہلا قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نماز کہتے ہیں جو بھی زندگی میں غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان سے سچی پکی توبہ کی نیت کر کے ان کلمات کو پیچھے پیچھے دوہرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله ان کلمات کو پڑھنے سے آپ توبہ طاہر ہو چکے ہیں. جو معمولات ہیں وہ آپ ایک دفعہ سن لیجئے. صبح شام استغفار کی تسبیح کرنا، استغفر اللہ ربی من كل ذنب وأتوب إليه، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، یہ پہلا معمول ہے. دوسرا معمول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، چھوٹا درود شریف 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام پڑھ لینا. تیسرا قرآن شریف کی روزانہ تلاوت کرنا، ایک پارا ہو تو بہت اچھا ہے ورنہ آدھا پارا کر لیں، لیکن روزانہ قرآن کی کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور ہونی چاہیے. یہ تیسرا معمول ہو گیا. چوتھا معمول وقوف قلبی کہلاتا ہے، یعنی ہاتھ کام کاج میں مصروف ہو لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو. اس کو وقوف قلبی یعنی اپنے قلب کو اللہ کی یاد پر ٹھہرانا کہتے ہیں. چوتھا وقوف قلبی، اور پانچواں مراقبہ. مراقبے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے کہیں بیٹھ جانا، آنکھوں کو بند کر لینا، سر کو جھکا لینا، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جانا اور دل میں یہ سوچنا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. یہ سوچ لیا اپنے ذہن میں اور اس کے بعد بیٹھے ہوئے اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہے، یعنی اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر کے فل فوکس کے ساتھ اس آواز کو سننے کی کوشش کرنا، یہی مراقبہ کہلاتا ہے. تو یہ پانچواں معمول ہو گیا مراقبہ. اور چھٹا اور آخری معمول کے جن کے ساتھ اصلاحی تعلق بنا کے رکھا ہوا ہے، تو ان کے ساتھ اپنے دینی دنیاوی معاملات کے بارے میں مشورہ کرتے رہنا، پوچھتے رہنا اور اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا، یہ رابطہ شیخ کہلاتا ہے. تو کل 6 معاملات ہو گئے. تھوڑی دیر کے لیے اس مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں.
ہواؤں حرص والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہواؤں حرص والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے. گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، خدایا رحم فرما دل بدل دے، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم متا کر دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعا کیجیے، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، اے کریم آقا ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، اے اللہ ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما، ہمارے انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو پیدا فرما، اے اللہ اپنی محبت کو پیدا فرما، اے اللہ نفس و شیطان کے مکرو فریب سے ہماری حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، اے اللہ برا چاہنے والوں کی برائی سے حفاظت فرما، اے اللہ شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما، اے اللہ برے انجام سے حفاظت فرما، اے اللہ ایمان ملنے کے بعد کفر سے حفاظت فرما، اے اللہ علم ملنے کے بعد جہالت کے کاموں سے حفاظت فرما،
اے اللہ ہدایت کا راستہ دکھلا دینے کے بعد، اے اللہ گمراہی کے راستے پر چل پڑنے سے حفاظت فرما، اے اللہ اپنے مشائخ کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ نسبت ملنے کے بعد، اے اللہ اس نسبت سے محروم کر دیے جانے سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ نرمی والا معاملہ فرما، اے اللہ مہربانی والا معاملہ فرما، اے اللہ تیرے کمزور ترین بندے ہیں، اے اللہ عمل سے بالکل پیدل ہیں، اے اللہ بلکہ اخلاص سے بھی آری ہیں، اے اللہ کچھ خیر نہیں پاتے، اے اللہ اپنے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں پاتے، اے اللہ ہماری نجات کیسے ہوگی، اے اللہ ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما دینا، اے اللہ مغفرت کا معاملہ فرما دینا، اے اللہ درگزر کا معاملہ فرما دینا، اے اللہ ہمارے عیبوں کی طرف نظر نہ فرمانا، ہمارے گناہوں کی طرف نظر نہ فرمانا، اے اللہ ہماری انانیت کی طرف نظر نہ فرمانا، اے اللہ اگرچہ کہ تیرے حبیب نے فرما دیا کہ جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی انانیت ہوگی، تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن اے اللہ ہم کیا کریں، اے اللہ ہمارا دل تو تکبر سے بھرا ہوا ہے، اے اللہ خود پسندی سے ہمارے دل کا ریشہ ریشہ، اے اللہ رگ رگ پر ہوا ہوا ہے، اے اللہ ہم اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھ بیٹھے ہیں، اے اللہ کیا سمجھ بیٹھے ہیں، اے اللہ اس کے باوجود ہمارے پر فضل فرما دینا، اے اللہ تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اے اللہ تیری جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اے اللہ ہمیں جہنم میں ڈال کر تیرے جہنم میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اے اللہ ہماری اس بے وقوفی اور کم عقلی کی بنا پر ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ نہ فرما دینا، اے اللہ ہم بندے ہیں، اے اللہ ظاہر میں جتنے ہی گندے کیوں نہ ہوں، اے اللہ حقیقت میں تو آپ کے بندے ہی ہیں، اے اللہ ہم جیسے ہی گندے کیوں نہ ہو لیکن ہے تو بندے ہی، اے اللہ کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، اے اللہ آپ کے حبیب کے نام کا کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، اے اللہ آپ کے حبیب کو امتی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا، اے اللہ بس آپ معاف فرما دینا، اے اللہ اس نسبت کی بنیاد پر ہی معاف فرما دینا، اے اللہ ہماری غلطیوں کو تائیں سے درگزر فرما لینا، اے اللہ ہمیں اس امت سے بے دخل نہ فرما دینا، اے اللہ ہمیں اپنے اس حبیب کی امت سے بے دخل نہ فرما دینا، اے اللہ ہماری اولادوں میں سے کسی ایک کو بے دخل نہ فرما دینا، اے اللہ ہمارے گناہوں کی سزا ہماری اولادوں کو نہ دینا، اے اللہ ہمارے جھوٹ کی دب دبا کی فریب کی سزا ہمارے اولادوں کو نہ دینا، اے اللہ ہمیں مہربانی کا فیصلہ فرما دینا، اے اللہ عافیت کا فیصلہ فرما دینا، اے اللہ آپ تو رحیم ہے کریم ہے، اے اللہ آپ تو معاف کر کے خوش ہوتے ہیں، اے اللہ معاف فرما دینا، اے اللہ جو کچھ بھی کرتے ہیں سب کچھ آپ کو پتا ہے، اے اللہ آپ سے تو کچھ نہیں چھپا سکتے، اے اللہ مہربانی فرما دینا، اے اللہ معاف فرما دینا، اے اللہ تمام گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما دینا، اے اللہ توبہ تائب ہو کر کے اٹھنے کی توفیق عطا فرما دینا، اے اللہ اپنی ضد کو انانیت کو چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما دینا، اے اللہ اے اللہ دنیا کی زندگی ہم خراب کر بیٹھے، اے اللہ ذلیل و رسوا ہو بیٹھے، اے اللہ آپ نے ہمیں کیسے کیسے خوفوں میں مبتلا کر دیا ہے، اے اللہ کبھی گائے کا پیشاب پینے والوں کا خوف، اے اللہ کبھی نگاہ سے نظر نہ آنے والے وائرس کا خوف، اے اللہ کبھی بیوقوف انسانوں کا خوف، اے اللہ کبھی دنیا کی کسی اور حادثے کا خوف، اے اللہ ان خوفوں کو ہمارے دلوں کے اندر آپ نے پیوست کر دیا ہے، اے اللہ یقیناً اس کی وجہ یہی ہے کہ اے اللہ ایک آپ کی ذات سے ہم خوف نہیں کرتے، اے اللہ آپ کی ذات سے ہم نہیں ڈرتے، اے اللہ آپ کے ساتھ جو ہم نے ظلم روا کر رکھا ہے، اے اللہ یقیناً یہ اس کا عذاب ہے، اے اللہ یہ یقیناً اس کا عذاب ہے کہ آپ نے ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑا ہے، اے اللہ ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑا ہے، اے اللہ کتنے گھٹیا ہو چکے، اے اللہ کتنے چھوٹے ہو چکے، اے اللہ کوئی کسی کے ہاتھوں پٹتا ہے تو کوئی کسی کے ہاتھوں پٹتا ہے، کوئی گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں رسوا ہوتا ہے تو کوئی باہر جو ہے والوں کے ہاتھوں رسوا ہوتا ہے، اے اللہ کوئی حکومت کے ہاتھوں رسوا ہوتا ہے تو اے اللہ کوئی کافروں کے ہاتھوں رسوا ہوتا ہے، اے اللہ اس رسوائی کی زندگی کے وجہ اے اللہ صرف ہمارا آپ کے در کو چھوڑ دینا ہے، اے اللہ ہماری انانیت کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم اس انانیت کو توڑنے کے لیے نہیں تیار ہو رہے، اے اللہ عافیت کے ساتھ اس کو ہم سے دور فرما دیجئے، اے اللہ ہم نے اپنے بزرگوں کی سنا سے سنا کہ جو اپنے آپ کو نہیں جھکاتا، اپنی مہ کو نہیں مٹاتا، اللہ تعالیٰ اس کی مہ کو مٹاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اس کی مہ کو مٹاتے ہیں تو پھر دنیا تماشا دیکھتی ہے۔ اے اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ اپنے اختیار سے اپنی مہ کو مٹانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے آپ کو جھکانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ عقل و سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ وقت کے مناسب حال صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس دین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم اپنا وقت جن کاموں میں ضائع کر رہے ہیں، اے اللہ یہ ایک ہی تو زندگی آپ سے لے کر آئے ہیں، دوسری زندگی کہاں ملے گی؟ اے اللہ اگر یہ ختم ہو گئی تو عمل کا وقت کہاں سے لے کر کے آئیں گے؟ اے اللہ وقت کو ضائع کرنے سے بچا لیجئے، اے اللہ ان چیزوں کو ہم سے دور فرما دیجئے، اے اللہ جو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے مفید نہیں ہے، اے اللہ وقت کے ضائع سے اے اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں کو آل و اولاد کو بچا لیجئے، اے اللہ اس زندگی کو وقت کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنا دھیان عطا فرما، اے اللہ اپنا استحضار عطا فرما، اے اللہ اپنی ملاقات کا شوق نصیب فرما، اے اللہ اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ قرآن کو اپنے سینے سے لگانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ سینے میں اتارنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس قرآن کا ہو کر کے بننے رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ سنتوں کی شدید محبت نصیب فرما، اے اللہ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے مشائخ ہمارے اکابرین جو ہمیں سمجھانے کی بار بار کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ اس کے لیے ہمارے سینوں کو کھول فرما، اے اللہ بات کی سمجھ آسان فرما، اے اللہ ہمیں عقل سلیم نصیب فرما، اے اللہ وقت کے ضائع ہونے سے وقت کے گزرنے سے پہلے اے اللہ سے پہلے کہ یہ مہلت تمام ہو جائے، اے اللہ ہمیں عقل کے ناخن ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنی امت کی اے اللہ اپنے دین کی عزت کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو قبول فرما، اے اللہ ہم تو کچھ نہ کر سکے، اے اللہ اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے اولادوں کو بھی ضائع کر رہے ہیں، اے اللہ اولادوں کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے، اے اللہ انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اے اللہ گناہ جاریہ نہ بنائیے، اے اللہ ہم نے ان کو جس گناہ کے راستے پر ڈالا ہوا ہے، اے اللہ ہمارے لیے گناہ جاریہ کا سبب ان کو نہ بنا دیجئے، اے اللہ عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے راستے کو بدلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ گناہوں کی سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان سے اجتناب کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ حق کی سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے آپ کے دین سے کی نسبت سے اس بیٹھنے کو اے اللہ یقیناً یہ ہمارے اپنی سمجھ سے نہیں تھا، اے اللہ آپ کی دی ہوئی توفیق کی وجہ سے ہم بیٹھے ہیں، اے اللہ اس کا انتصاب ہم اپنی طرف نہیں کر سکتے، اے اللہ صرف اور صرف آپ کی توفیق سے بیٹھے ہیں، اے اللہ جب آپ نے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اے اللہ اس بیٹھنے کو قبول بھی فرما دیجئے، اے اللہ اٹھنے سے پہلے تمام گناہوں کی بخشش فرما دیجئے، اے اللہ جو دور بیٹھے سن رہے ہیں آمین کہہ رہے ہیں، اے اللہ وہ یہاں پہنچ نہیں سکے بیٹھ نہیں سکے کہ لیکن اے اللہ آپ نیتوں سے سب کی واقف ہیں، اے اللہ دنوں کے حال سے سب کے واقف ہیں، اے اللہ سب کی توبہ کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ توبہ پر استقامت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ آئندہ زندگی کے اندر نیکیاں کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے جو دوست اقارب رشتہ دار فوت ہو چکے اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے بھائی ہیں فرحان ان کے چچا کا آج صبح انتقال ہو گیا، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اے اللہ ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا، نسبتی والدہ کا انتقال ہو گیا، اے اللہ نسبتی والد کا انتقال ہوا، اور اے اللہ جتنے حاضرین مجلس موجود ہیں اے اللہ ان کے جتنے بھی اقاربین کا انتقال ہو چکا مقرب کا انتقال ہو چکا سب کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ جو بھی بیمار ہیں پریشان حال ہیں اے اللہ کسی قسم کی بھی پریشانی ہو صحت کی ہو یا رزق کی ہو یا گھر بار کی ہو کاروبار کی ہو جس طرح کی بھی پریشانی ہے اے اللہ اپنی رحمت سے ان پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ آپ کے لیے ہماری پریشانیوں کو دور کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، اے اللہ ہم تو ساری زندگی بھی سر مارتے رہیں گے، اے اللہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی پریشانی کو دور نہیں کرنے کے اوپر قدرت رکھتے ہیں، اے اللہ آپ ہماری اس بے بسی کے اوپر رحم فرما دیجئے، اے اللہ بے کسی پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ ہم بہت محنتیں کر رہے ہیں اپنی مشکلات کو دور کرنے کی، اے اللہ بری طریقے سے ناکام ہوتے ہیں، لیکن اے اللہ آج ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، اے اللہ آپ کی طرف واقعی نگاہ اٹھاتے ہیں، اے اللہ اپنی کوششوں کی طرف سے نگاہ ہٹاتے ہیں، اے اللہ اسباب کی طرف سے نگاہ ہٹاتے ہیں، اے اللہ آپ مسبب الاسباب ہیں، اسباب بنا دینے والے ہیں، اے اللہ کام کر دینے والے ہیں، اے اللہ آپ ہی تو فاعل حقیقی ہیں، اے اللہ آپ تو فعال لما یرید ہیں، جو چاہتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری ان چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ آخرت کی فکر لگا دیجئے، اے اللہ اس کی فکر کے لیے ہمارے دماغوں کو خالی فرما دیجئے ان پریشانیوں سے، اے اللہ ان فکروں سے دنیا کی پریشانیوں سے خالی فرما دیجئے، اے اللہ دین کی فکر کرنے کے لیے قبول فرما دیجئے، اے اللہ آسانی والا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ جو بھی ہم نے اپنی خواہشات خود اپنے اوپر مسلط کی ہوئی ہیں، اے اللہ ان خواہشات سے پیچھا چھڑا دیجئے، اے اللہ خواہشات کا بندہ بننے سے بچا لیجئے، اے اللہ خواہشات کی بندگی میں اپنی زندگی ضائع کرنے سے بچا لیجئے، اے اللہ نفس و شیطان کے خلاف اے اللہ ہمیں فتح عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کو ناکام اور نامراد فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے بخشے بخشائے بندوں میں شامل فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں فنائے قلبی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں فنائے کامل عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما دیجئے جن کو آپ نے شیطان سے محفوظ فرمایا ہے، اے اللہ ہماری اولادوں کو ان بندوں میں شامل فرما دیجئے جن کے بارے میں آپ نے شیطان کو کہہ دیا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اے اللہ ہم آپ سے وہ مقام مانگتے ہیں، اے اللہ فنا کو ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، اے اللہ آپ کے سامنے اپنی کامل فنا آسان فرما دیجئے، اے اللہ آسانی کا راستہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ گھروں کی خوشیاں عطا فرما دیجئے، اے اللہ محبتیں اور الفتیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ ایثار اور قربانی کے جذبات عطا فرما دیجئے، اے اللہ دین کی خاطر آپ کی رضا کی خاطر محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ مشکلات برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ عافیت والا معاملہ فرما، اے اللہ عفو درگزر والا معاملہ فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ ان سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، حاجات کو پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو بہترین اجر عطا فرما، اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے والد صاحب بیمار ہیں ان کی شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ ان کے بڑھاپے کو ان کے اوپر آسان فرما، اے اللہ ہم سب کو فتنہ دجال سے محفوظ فرما، فتنہ مال سے جمال سے محفوظ فرما، اے اللہ بوڑھی عمر کے فتنے سے محفوظ فرما، اے اللہ آسانی والا معاملہ فرما، اے اللہ اپنے راستے میں مقبول شہادت والی موت نصیب فرما، اے اللہ اپنے شہر کی اے اللہ بار بار حج و عمرے کے ساتھ اے اللہ زیارت کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی بار بار مقبول زیارت کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ جتنے حاضرین مجلس موجود ہیں اے اللہ ان کی طرف سے آنے کو قبول فرما، اے اللہ جو بھی تمنائیں لے کر کے آئے ہیں گمان لے کر کے آئے ہیں اے اللہ ان کو گمان سے بڑھ کر کے عطا فرما، اے اللہ ان کے لیے سب کے لیے اے اللہ اصلاح آسان فرما، اے اللہ دین کو سمجھنا اور عمل کرنا آسان فرما، اے اللہ جنہوں نے بھی اس کا انتظام کیا اے اللہ اپنا گھر پیش کیا اپنا وقت پیش کیا اپنی فکریں پیش کریں، اے اللہ جو خدمت جماعتوں کے لوگ ہیں اے اللہ اتنی فکریں کرتے ہیں اے اللہ ہر قسم سے تعاون کرتے ہیں، اے اللہ آپ ان کے تعاون سے ہم سے زیادہ واقف ہیں، اے اللہ ہمارا حال تو بالکل ہی کم علمی کا ہے بے علمی کا ہے، اے اللہ ہمیں کسی کے حالات کا کچھ معلوم نہیں ہوتا لیکن اے اللہ آپ کو سب کے حالات کا مکمل علم ہوتا ہے، اے اللہ ان کے اعمال سے بڑھ کر کے عطا فرما، اے اللہ بڑھ کر کے اجر عطا فرما، اے اللہ اپنے انگنت خزانوں میں سے لامحدود خزانوں میں سے عطا فرما، اے اللہ ہمارے پاس محدود وسائل ہیں اے اللہ اس میں سے بھی ہم بہت بچا بچا کر کے آپ کو پیش کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں، اے اللہ لیکن آپ کے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے، اے اللہ آپ ہمارے ساتھ اپنے شان کے بقدر معاملہ فرما دیجئے، اپنی شان کے بقدر معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ہر قسم کی برائیوں سے آفتوں سے اے اللہ بیماریوں سے اے اللہ کافروں کے ہاتھوں دشمنوں کے ہاتھوں رسوا ہونے سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گھر بار کی آل و اولاد کی رشتہ داروں کی دوست احباب کی اے اللہ ہم وطنوں کی اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ امت کے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ عزت کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ
ایمان کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ نجات کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اے اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.